بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں ہم بات کر رہے تھے صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت جماعت کے عقیدہ اور موقف بیان کر رہے تھے، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کے ابو بکر صدیق کے تعلق سے اس جملے پر ہم رکے تھے، اور اسی جملے سے ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ: واختلف الناس هل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم استخلف او لم يستخلف، اور اس بات پر لوگوں کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کیا یا نہیں کیا. تو اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، روافض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وصیت کی تھی، سیدنا علی کی وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا علی ہیں. وہذا کذب، اور یہ جھوٹ ہے. کہیں پر یہ کوئی دلیل نہیں کہ میرے بعد خلیفہ سیدنا علی ہیں یا کوئی وصیت کی ہو. ویدعی الراوندی ہے، وہ جو راوندی ہیں، راوندی گروہ جو ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب کو خلیفہ نامزد کیا. وہذا کذب، اور یہ بھی جھوٹ ہے. راوندیہ، راوندیہ گروہ ہے. ہاں، راوندیہ، اسے ہم نے پہلی دفعہ اپنا نام سنا ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ روافض سے بھی گئے گزرے، وہم اضل من الروافض، اور یہ غلو کرتے ہیں محبت میں. خلیفہ عباسیہ کے زمانے میں لوگ نکلے، پہلے ابو سلم الخولانی جو ہے، جو سپہ سالار تھا ان کے زمانے میں، اس میں غلو کر بیٹھے، اور پھر جو خلیفہ عباسی ہے ابو جعفر منصور کو رب کا درجہ دے دیا، نعوذ باللہ، ان لوگوں نے راوندیہ جو ہیں، اور ان کے نزدیک جو خلافت مستحق ہیں وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب ہیں. چھوٹا سا گروہ تھا، اتنے زیادہ دیر تک نہیں چلا، اس خاتمہ ادھر ہی ہو گیا، کیونکہ جس کو رب سمجھتے تھے ابو جعفر منصور کو، اسی کے خلاف انہوں نے خروج کر کے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. یعنی دیکھیں ایکسٹریمز، دیکھیں کہ سوچ، ایک دفعہ ایک شخص غلو محبت میں غلو کر کے کو رب کا درجہ دے دیا کہ یہی ان کو نفع نقصان کا مالک، یہی کچھ ہے. پھر جب ان کی بات کو نہیں مانا گیا، پتہ چلا کہ غلطی پر ہیں، اور خلیفہ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، تو انہوں نے کہا یہ ظالم خلیفہ ہے، اس کے خلاف خروج کرنے کی کوشش کی ہے. الغرض، تو اس طریقے سے ان کا خاتمہ ہو گیا اسی زمانے میں یا کچھ عرصے کے بعد. لیکن یہ گروہ ایگزسٹ کرتا تھا کسی زمانے میں. اسی سے صاحب نے ان کا نام بھی لے لیا، جب بات خلافت کیا ہے اور اس میں لوگوں کا اختلاف بیان کیا ہے، تو کس کس نے اختلاف کیا ہے؟ روافض نے کیا ہے، راوندیہ نے بھی کیا ہے. پھر فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اہل سنت جماعت جو ہیں ان کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے صحابہ کرام کے اختیار سے تھی، کہ صحابہ کرام نے خود ابو بکر صدیق کو نامزد کیا اور ان کو خلیفہ بنایا. اور دوسرا گروہ اہل سنت جماعت کا جو ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص خفی کے ذریعے سے نامزد کیا ہے. نص جلی، نص خفی، دو الگ چیزیں ہیں. نص جلی جو ہے واضح، جو ہے کہ میرے بعد ابوبکر خلیفہ ہے، یہ واضح، اسے نص جلی کہتے ہیں. ایسا نص کوئی ہے نہیں. نص جلی سے کیا مراد ہے؟ کہ واضح نص ہے، واضح الفاظوں میں کہ میرے بعد خلیفہ ابوبکر صدیق ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے نص جلی نہیں بلکہ نص خفی ہے. آئیے دیکھیں نص خفی کیا ہے، اور کہاں سے، کس طریقے سے اہل جماعت کے علماء نے اس نص خفی سے یہ استنباط کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت جو ہے وہ آپ اصل میں خود نامزد کیا تھا، نہ کہ صرف صحابہ کے اس پہ اجماع ہے. شخصہ فرماتے ہیں، اور بعض اہل سنت جماعت میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص خفی کے ذریعے سے نامزد کیا جو جلی نہیں. ان میں سے، اب نام سن لیں، ان میں سے امام حسن بصری رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل کا اور بعض حنابلہ جو ہیں، امام بن حنبل کا ایک قول بھی ہے اس میں، اور بعض حنابل ابن حامد جو حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل کے فقہ یعنی انہوں نے کافی پھیلائی ہے، ان کے بھی وغیرہ، ان کے علاوہ بھی اور جو حنبلی کے ساتھ ہیں، ان کا یہ موقف تھا کہ نصوص خفیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صدیق کو نامزد کیا تھا خلافت کے لیے. اب چند دلائل نوٹ کریں. سب سے پہلے حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقتتوا بالذین من بعد ابو بکر عمر، میرے بعد میں آنے والے ان دونوں کی اقتداء کرو، اور بکر عمر کی اقتداء کرو. تو پہلی دلیل ہے میرے بعد اقتداء کرنا. سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. دوسرا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. تو کہاں سے استنباط کیا کہ اقتداء کرنا اور نہ کرنا، میرے بعد اقتداء کرنا، جیسے میرے اقتداء کرتے ہو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے بعد آپ نے فلاں کی اقتداء کرنی ہے. اور اقتداء ہمیشہ دینی امور میں ہوتی ہے، اور دین دنیا پہ مقدم ہے، اس پر اجماع ہے، دین کے معاملات دنیا معاملات پر مقدم ہے اور آگے ہیں. اگر دینی معاملات میں، دینی امور میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرور کو صدیق کو آگے کیا ہے تمام صحابہ کے، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد ان کی اقتداء کریں دینی امور میں، ظاہر دنیاوی امور میں تم باب اولا ہے کیونکہ اقتداء کی جائے، ان کو آگے کیا جائے. اس لیے نص کیا ہے؟ خفی ہے. دوسری دلیل، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آخری وقت میں وفات سے پہلے، سیدہ عائشہ خود اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، بیمار ہوئے، تو سیدنا بلال آئے اجازت لینے کے لیے نماز کی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرے یعنی نماز پڑھائے. قال فقلت یا رسول اللہ، سیدنا عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا بکر رجل اسیف وانه متى یقم مقامک لا يسمع الناس فلو امرت عمر، غور کریں ذرا، فرماتی ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر جو ہیں رجل اسیف ہے، اگر آپ کی جگہ آ کے نماز پڑھائیں گے تو ان سے ہو نہیں سکے گا، ان کی آواز لوگوں تک جائے گی نہیں جہر نماز پڑھائیں گے، تو کیونکہ اتنے زیادہ غمزدہ ہوں گے تو آواز لوگ سن نہیں سکیں گے، یعنی ایموشنل ہو جائیں گے کہ میں کیسے یہ جگہ لے سکتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ کہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، تو اسے تناظر میں، اس اعتبار سے کہ وہ امامت نہیں کر سکیں گے، تو آپ عمر کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں ان کی جگہ، یعنی وہ تھوڑے زیادہ قوی ہیں، مضبوط ہیں اس اعتبار سے، تو وہ نماز پڑھا دیں گے آسانی سے، بآسانی سے. فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایک ہی جملہ ہے، یعنی کچھ بھی ہو، آپ کی بات صحیح غلط ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ابو بکر سے کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھیں بس. قالت فقلت لحفصہ، سیدہ عائشہ فرماتی میں نے حفصہ سے کہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا، قل له ان ابا بکر رجل اسیف وانه متى يقيم یقم مقامک لا يسمع الناس فلو امرت عمر، وہی جملہ جو سیدہ عائشہ نے کہا حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید عائشہ نے سید حفصہ سے جا کے کہا کہ آپ بات کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات کو مان لیں، کہ ابو بکر صدیق سے نہیں ہو سکے گا. ابو بکر صدیق کون ہے؟ سید عائشہ کے والد ہیں. سید عمر کون ہے؟ سید حفصہ کے والد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں کہ ابو بکر صدیق سے نہیں ہو پائے گا یہ، تو آپ ایسا کہیں کہ عمر نماز ان کی جگہ پڑھا دیں. فقالت له، تو سید حفصہ نے یہی بات عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جواب سن لیں، ان كن لانتن صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تم یقیناً یوسف علیہ السلام کے صواحب ہو. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. قالت فامروا ابا بکر فلیصلی بالناس، تو بکر صدیق کو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، اور بکر صدیق نے نماز پڑھا دی ہے. یہ روایت متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. شاہ صفر شاہ ربیع حفظہ اللہ، فصلى بهم مدة مرض حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام عرصہ جب آپ وسلم بیمار تھے تو امامت جو ہے نماز کی سیدنا بکر صدیق کرتے رہے. پھر شاہ صفر فرماتے ہیں، یہ اشارات میں سے ہیں، یہ نص خفی ہے ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی دلائل ہیں. ان میں سے ایک اور حدیث بھی لے لیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث بخاری مسلم میں. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیمار تھے مجھ سے فرمایا، ابو بکر اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے لیے ایک وصیت لکھوں، اکتب کتابا، فان اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويأبى الله والمؤمنون الا ابا بکر. ذرا غور کریں، کو مجھے اس بات کا ڈر ہے کوئی شخص تمنا کرنے والے تمنا کرے اور یہ کہے کہ میں ابو بکر صدیق سے زیادہ حق رکھتا ہوں خلافت کا، انا اولى، میں زیادہ حق رکھتا ہوں. ویأبى الله والمؤمنون الا ابا بکر، اور اللہ تعالیٰ اور جو مومنین ہیں وہ صرف ابو بکر کو ہی چاہتے ہیں آگے کرنا، ان کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے، اب شیخ ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسلمانوں کی دلالت کی ہے ابو بکر صدیق کی خلافت کے تعلق سے، اور ان کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی ہے کئی امور سے، اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نصوص خفیہ ہیں اور بالکل واضح ہیں، واضح اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے، ان تمام روایات میں دیکھیں آپ. اور کس کی اس کے تعلق سے؟ کہ میرے بعد ایک بہت ہی اہم مسئلے میں دین کے تعلق سے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دین ہمیشہ دنیا پر مقدم ہے، تو اس اعتبار سے جو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں خلافت کے تمام صحابہ سے وہ ابو بکر صدیق ہیں، کوئی اور صحابی نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، ان تمام دلائل کے جیسی اور جو دلائل بھی ہیں جو موجود ہیں یہ واضح نصوص نہیں ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت کے تعلق سے، لیکن ان دلائل میں، ان احادیث میں اشارات ہیں اور دلالات ہیں کہ ابو بکر صدیق مقدم ہیں خلافت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے اور بھی جو اشارات ہیں موجود ہیں. اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق پر راضی رہے تمام زندگی میں، جب حیات تھے، وفات کے وقت بھی ان سے راضی رہے. یعنی اور ان امور میں نماز کے میں آگے کرنے کے اعتبار سے اور اقتداء کے لفظ کے اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق کو آگے کیا، وفات بھی اسی چیز پر ہوئی. یعنی کہ کچھ عرصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے ان سے، پھر بیچ میں کچھ وقفہ آیا، پھر جھگڑا نعوذ باللہ ہوا، پھر کسی اور کو آگے کرنے کا سوچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات میں وفات تک یہ معاملہ رہا ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے قریبی ساتھی، سب سے قریبی دوست ہیں، اور تقدیم بھی آگے کرنے بھی ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، کسی اور کو نہیں کیا ہے. تو شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے راضی رہے اور تمام صحابہ کے اتفاق سے. تو یہ راضی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اتفاق ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے جس چیز پہ راضی تھے، اور خود صحابہ کا بھی صحابہ کا صدیق پر اتفاق ہونا جو ہے یہ زیادہ قوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عہد لکھ دیتے، خود لکھ دیتے، اس سے زیادہ قوی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود راضی ہیں، راضی تھے ہمیشہ، آگے بھی کرتے رہے بہت سارے امور میں، اور صحابہ کرام بھی چیز پہ راضی تھے، اور اجماع بھی صحابہ کا اسی چیز پر ہے. پھر شاہد یہ شخص فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رہنمائی کی ہے بہت سارے امور سے، بہت سارے چیزوں سے، کہ خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق ہیں اور ان کی بیعت کرنی ہے کسی اور سے پہلے، اور اسی پر راضی ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دفعہ عزم کیا کہ کتاب لکھے، کہ وصیت بھی کر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور لوگ نہیں چاہتے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. اس لیے فرمایا یا ابا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اور جیسا فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اور اس طریقے سے یہ بات تمام ہوئی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور مومنوں کا اس پہ اتفاق ہوا، اور بیعت بھی کی سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہ راضی تھے، اور یہ تمام امور جو ہوئے ہیں یہ اس لکھنے کی حدیث سے بھی زیادہ قوی ہیں جس میں لکھنے کا ذکر ہے. پھر خلافت کے تعلق سے اسے بکر صدیق کے بعد، اب یہاں تک واضح ہے کہ بکر صدیق خلافت جو ہے اس میں سے جماعت کے دو قول ہیں. ایک قول ہے کہ اس میں کوئی نص نہیں ہے، صحابہ کا اس میں اتفاق اور اجماع ہوا ہے خلافت پہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں نص بھی ہے، لیکن نص خفی ہے، جلی نہیں ہے. خفی سے مراد کیا ہے کہ اشارات ہیں اور دلالات ہیں صحابہ کے صدیق کو آگے کرنے کا. اور کس اعتبار سے یہ دلالات اور اشارات موجود ہیں؟ کہ جب دین میں آگے کیا ہے تو دنیا میں من باب اول آگے کرنا ہے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دینی امور میں ایک شخص کو آگے کریں، پھر دنیاوی امور میں جن کا تعلق دین سے بھی ہے گہرا ہے، کیونکہ دین کی اقامت اسی دنیا کی امور سیاست سے ہوتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ دین میں جو آگے ہے اسے پیچھے کر کے دنیا کے اعتبار سے کسی اور کو آگے کر دیا جائے. تو من باب اولا اگر کوئی شخص کو نامزد کیا گیا ہے دین کی اقامت کے لیے، جیسے کہ نماز کی اقامت ہے، نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے اور بہت اہم بات ہے، نماز والی کوئی عام بات نہیں ہے، اور اقتداء کی بات بھی عام نہیں ہے، اقتداء دین اور دنیا میں اگر عمومی لفظ دیکھا جائے تو دین دنیا دونوں جو ہے خلافت میں شامل ہیں. تو اس اعتبار سے ان نصوص خفیہ کے ذریعے سے نسل جماعت کا دوسرا موقف، دوسرا قول یہ ہے کہ نصوص خفیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صدیق کو نامزد کیا ہے اور صحابہ کرام کے اس میں اتفاق ہوا ہے. اب بات ہے سیدنا عمر کے خلافت، بہت مختصر و آسان ہے. سیدنا عمر خطاب کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، سیدنا عمر کی خلافت جو ہے تصریح صراحتاً ابوبکر صدیق نے نامزد کیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہے، واضح کہہ دیا. اسے کہتے ولایت العہد، اب کہتے ولی العہد. ولی عہد کون ہوتا ہے؟ کراؤن پرنس جسے کہتے ہیں عام لفظوں میں. کراؤن پرنس کون ہوتا ہے؟ یعنی جو بادشاہ کے بعد جو حکومت کو سنبھالے گا. تو عام لفظوں میں اسے ولی عہد کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں خود نامزد کیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہے، اور سبحان اللہ دیکھیں کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. جبکہ ابو بکر صدیق کی خلافت وقت کچھ صاحب نے اعتراض کیا تھا شروع میں، لیکن بعد میں وہ بھی راضی ہو گئے تھے. لیکن عمر خطاب کو جب نامزد کیا سیدنا بکر صدیق نے تو کسی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا، سبحان اللہ. اب تیسرے نمبر سے عثمان کی خلافت، اب یہ نوٹ کریں کہ دین اسلام میں خلیفے کو کیسے متعین کیا جاتا ہے، یا تو نص ہوتا ہے یا اجماع ہوتا ہے جیسے کہ ابو صدیق کے معاملے میں ہوا. نمبر دو ولایت العہد، کہ ایک خلیفہ جو اپنے بعد کسی کو نامزد کر کے جاتے ہیں اور پھر وہی خلافت کے امور کو سنبھالتا ہے. اب تیسرا طریقہ دیکھیں, سن عثمان کے تعلق سے جو ہے, جب سن عمر خطاب کو شہید کیا اور قتل کیا اس مجوسی ملعون نے, تو انہوں نے اپنے بعد 6 صحابہ کا نام لیا کہ میرے بعد ان 6 میں سے آپ کسی کو بھی خلیفہ بنا دیں. اور مزے کی بات, ان 6 صحابہ میں ان کا بیٹا نہیں تھا شامل. سبحان اللہ. تو 6 صحابی جو ہیں, وہ یہ کون 6 صحابی ہیں؟ عشر و بشر میں باقی جو 6 تھے جو حیات تھے. اور یہ وہ 6 تھے, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم راضی ہو کر وفات پائی, جب آپ وسلم وفات پائی تھی ان سب سے راضی تھے. یہ کون 6 ہیں؟ سیدنا علی, عثمان, زبیر بن عوام, طلحہ بن عبید اللہ, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص. ان 6 کو نامزد کیا, یہ 6 ہیں. اور شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے کہ سیدنا عمر بذات خود ترجیح دیتے تھے سیدنا سعد بن ابو وقاص کو, لیکن نامزد نہیں کیا. اور اس کی ایک وجہ ہے, یعنی وہ خود یہ پسند کرتے تھے. ایک پسند اپسند اپنی جگہ پہ ہے, لیکن 6 نام شورا کے دے دیے, اب جس پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے اسے خلیفہ بنا دیں. لیکن وہ خود یہ پسند کرتے تھے کہ ان 6 میں سے جو ہے سیدنا سعد بن وقاص کو خلیفہ بنا دیا جائے تو اچھا ہے. ویسے ان کو ایک سوچ تھی, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ, شیخ صفوان شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے, وجہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہوا, کیونکہ سیدنا سعد جو ہیں عراق پر گورنر تھے. سیدنا سعد بن وقاص جو ہیں سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں عراق پر گورنر تھے. تو اہل عراق نے ناجائز ان پر تہمتیں لگائی. معروف کسے وقت میں بیان کروں, لمبا ہو جائے گا. کوئی جھوٹی تہمتیں لگا دی اور مدینہ پہنچے سیدنا عمر خطاب کے پاس اور کہا کہ یہ فلان شخص یہ کرتا ہے, نماز لیٹ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. تو سیدنا عمر خطاب نے سیدنا سعد کو بلایا. تو سعد پہنچ گئے, بھائی یہ معاملہ, یہ لوگ آپ پر یہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ بات غلط ہے, اصل معاملہ یہ ہے, اس طریقے سے ہے. تو سیدنا عمر کو سمجھ آ گئی سیدنا سعد سچے ہیں, یہ لوگ جھوٹے ہیں. لیکن جب یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں اور فتنے باز ہیں اور یہ فتنہ مزید بڑھائیں گے, تو اس فتنے کے سدے باب کے لیے میں سیدنا سعد کو ہٹا دے تو کسی اور کو متعین کر دیتا ہوں. ایک حکمت عملی ہے, ورنہ سیدنا سعد چاہتے تو ان کو کوڑے مار دیتے, جیسے کہ ان کے بارے میں معروف اور مشہور ہے. یہاں پہ حکمت عملی کا یہ تقاضا تھا کہ سیدنا سعد کو ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو گورنر مقرر کر دیا جائے. تو ایسا ہی کیا. اس لیے شیخ صاحب دیکھ غور پر, شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے نہیں ان کو اپنے منصب سے ہٹایا خیانت کی وجہ سے یا کوئی عاجز تھے اس طریقے سے, لیکن جب اہل عراق نے ان پر یہ تہمت لگائی اور یہ فتنہ اٹھایا, جب کہ حقیقت وہم اہل الشقاء والنفاق والعیاذ باللہ, معروف ہے بدبخت قسم کے لوگ ہیں اور منافق قسم کے لوگ ہیں اہل عراق جو اس وقت موجود تھے, تو سیدنا عمر نے ان کو منصب سے ہٹا دیا سیدنا سعد بن وقاص عنہ کو. لا لخیانت ولا لعجز, اس لیے کہ ان کو خیانت کی ہے اپنے منصب میں یا کوئی عاجز تھے. بل کان قویا امین, بلکہ طاقتور تھے اور امانت دار تھے, رضی اللہ عنہم اجمعین. تو سیدنا عمر کی وفات اور دفن کرنے کے بعد یہ 6 لوگ جو ہیں آپس میں ملے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کس کو آگے کرنا ہے. اب ایک آگے گئے, خلیفہ تو ایک بنے گا, اب 6 تو نہیں بنیں گے, یا 2 بھی نہیں بن سکتے. سر عبد الرحمن بن عوف, یہ حکمت عملی بڑی پیاری دیکھیے آپ. سر عبد الرحمن بن عوف میں 6 میں شامل ہے کہ نہیں؟ تو مشورے میں ایک پیارا مشورہ دیا, انہوں نے کہا کہ تم 6 میں سے 3 جو ہیں کسی اور کے حق میں دستبردار ہو جائیں. تنازل کہتے ہیں دستبردار ہونے کو. آپ 6 ہیں, یہ 3 جو ہیں دستبردار ہو کے اپنی جگہ اپنا حق کسی اور ان تینوں کو دے دے جو باقی 3 ہیں. معاملہ آسان ہو جائے گا نا, اب چھ کے بجائے تین رہ جائیں گے نا اور تین میں فیصلہ ہونا آسان ہو جائے گا نا. تو چنانچہ جب یہ بات سنی ان تینوں نے تو تین نے چھ میں سے تین نے دست بردار ہو گئے. سیدنا زبیر سیدنا علی کے دست بردار ہو گئے. سیدنا زبیر بن عوام نے کہا کہ میں دست بردار ہوتا ہوں, میں نامزد کروں سیدنا علی کو, تو ایک چلا گیا سیدنا علی نامزد ہو گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں دست بردار ہوتا ہوں سیدنا عثمان کے لیے, عثمان کو آگے کیا خود ہٹ گئے. اور سیدنا سعد نے سعد بن وقاص نے خود دست بردار ہو گئے, اسے عبد الرحمن بن عوف کو آگے کر دیا. اب کتنے بچ گئے؟ تین, سیدنا عثمان, سیدنا علی اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف. سبحان اللہ. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف عنہ جو ہے فرماتے ہیں اب ہم تین ہیں, اب کون دست بردار ہونا چاہتے ہم میں سے تاکہ پھر جو دست بردار ہوگا نا وہ ایک کو نامزد کرے گا. سب خاموش, یعنی دونوں خاموش, باقی کون سیدنا علی سیدنا عثمان خاموش ہو گئے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں اگر میں خود دست بردار ہو جاؤں کیا میرا حق جس میں نامزد کر دوں اس پہ اتفاق ہو جائے گا؟ اب تین ہے نا, اب میں اگر دست بردار ہو جاتا ہوں اپنا حق میں دونوں میں سے کسی اور کو دے دیتا ہوں تب اس آگے کر دیا جائے گا. اچھا مشورہ ہے, ابھی سب چھ بیٹھے ہیں ابھی, یعنی کہ اب تین وہ تین چلے گئے نہیں, پہلے چھ تھے, چھ میں سے تین دست بردار ہو گئے باقی تین. اب تین میں سے جو ہے سر ابراہیم راؤ فرماتے ہیں اگر میں دست بردار ہو جاؤں اپنا حق دونوں میں سے آپ کو کسی کو دے دوں تو سب کا اتفاق اس پہ ہو جائے گا نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, بات تو صحیح ہے. اب اس اتفاق میں کون سر علی بھی شامل ہیں, انہیں بھی کہا ٹھیک ہے, سر عثمان بھی ہیں اور باقی چار وہ بھی ہیں. فاتفقوا علیہ, تو اس طریقے سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف جو ہیں صحابہ سے جا کے مشورہ کیا, اب فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا دونوں میں سے اگر میں ایک پر نامزد کر دوں تو اتفاق ہو جائے گا, سب کا اتفاق ہو جائے گا. اب اہل شورا چھ ہیں, اب انہیں پہ بات رک گئی ہے, اب نام دینا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تاکہ سب کا اتفاق اس پہ ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا, صحابہ کرام کے پاس گئے, مہاجرین کے پاس, انصار کے پاس, سب کے پاس, اور ان دونوں کا نام لیا. کون باقی دو؟ سیدنا علی سیدنا عثمان کا. اب کیا سمجھتے ہیں کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ تو اکثر سے مشورہ کیا ہے, شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں ودار على رؤوس الاجناد ورؤوس الصحابه المهاجرين والانصار وتشاوروا معهم ليال وكي راتوں تک مشورہ کرتے رہے ان سے, یعنی جو لشکر بھیجتے تھے لشکر جو تھے ان سے مشورہ کیا, صحابہ جو مہاجرین انصار تھے ان سے مشورہ کیا. كلهم ما كانوا يقدمون احدا على عثمان, تو وہ سب جو تھے سیدنا عثمان, اکثریت جو تھی سیدنا عثمان کو آگے کرتی تھی. پھر سب کو جمع کیا اور پھر ممبر پر چلے گئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف, وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے بیعت کی سیدنا عثمان کی سب کے سامنے, فرمایا کہ میں یہ مسئلہ ہوا تھا ہم چھ میں, مشورہ یہ ہوا تھا, اب میں نے نامزد کیا ہے عثمان کو, عثمان خلیفہ ہوں گے. اس طریقے سے سیدنا عثمان کی خلافت مقرر ہوئی اور اس پر کوئی خلاف نہیں تھا. اور مزید تفصیل سے بخاری میں بھی یعنی یہ روایت موجود ہے, وہاں دیکھا جا سکتا ہے. شاہد یہ شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی بیعت جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, ان تینوں کی بیعت جو ہے اس پر اجماع تھا, باجماع الامہ, الا سعد بن عبادہ. سیدنا سعد بن عبادہ جو ہیں شروع میں یعنی اس کا کوئی مسئلہ بھی نہیں, اگر ایک بھی مخالفت کر دے شروع میں بعد میں وہ بھی مان جائے تو اجماع میں فرق نہیں پڑتا. سیدنا سعد بن عبادہ جو ہیں انہوں نے ابو بکر صدیق کی شروع مخالفت کی تھی, میں نے کہا اس نے کہا ابو بکر صدیق پر اختلاف, عمر پر اختلاف کسی کو نہیں تھا. سیدنا عثمان خلافت کا قصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ کس طریقے سے ان کو نامزد کر کے پھر اس پر اجماع ہو گیا. تو شیخ ربیع اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کی بیعت جو ہے سیدنا ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی جو خلافت ہے اس پر امت کا اجماع, صحابہ کا اجماع ہوا ہے سوائے سعد بن عبادہ کے, یہ شروع میں تھا, اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا نہ کوئی فرق پڑتا ہے, کہ شروع میں خود چاہتے تھے کہ ان کو امارت ملے کیونکہ وہ انصار میں سے تھے، حسین ابو بکر صدیق مہاجرین میں سے تھے، لیکن جب بیعت تمام ہو گئی حسین ابو بکر صدیق کی الحمدللہ تو انہوں نے بھی پھر اس بات کو مان لیا ہے. حسین عمر عثمان کی خلافت جو ہے ان کی بیعت میں کسی نے مخالفت نہیں کی تھی. اور جو روافض اب کہتے ہیں یا یہ دعوے کرتے یا جھوٹ باندھتے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے جھوٹ ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ تمام خلفاء راشدین جو ہے انہوں نے ثابت کیا اپنے جد و جہد سے اور اپنے یعنی کفاعت سے کہ وہ اپنے قابلیت سے، اپنے عدل و انصاف سے کہ وہ یہ حق رکھتے تھے کہ وہی خلیفہ بنے تمام صحابہ سے پہلے اور بڑھ کر. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے ان پر سچ ثابت ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الى اخر الايه سوره النور 55. اسے نوٹ کر لیں، یہ حفظ کرنی، آیت یاد کرنی ہے. یہ آیت اس کے بعد کی دو آیتیں 55, 56, 57، یہ تین آیتیں یاد کرنی ہے، واجب ہے. یہ میں پوچھوں گا 56, 57. یہ جی سورۃ النور کی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس میں بڑی پیاری بات ہے. خلافت کے تعلق جو خلافت کے آج نعرے لگاتے ہیں کہ خلافت کو قائم کرنا چاہیے، خلافت کو ہونا چاہیے، خلافت نہیں ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے خلافت. کوئی مسلمان یہ نہیں کہ خلافت نہیں ہونی چاہیے، لیکن خلافت کے قیام کے لیے شروط اور ضوابط ہیں شرعاً، ان کے بغیر خلافت کا قیام ہو نہیں سکتا. ان میں سے اس آیت کریمہ میں بنیادی، سب سے بنیادی بات موجود ہے، اور عملی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اور جو حقیقتاً واقعتاً ہوا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، غور کرے ذرا ابتدا آیت کی. وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. کس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے؟ کس کو وعدہ کیا؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان ہے اور اعمال صالحہ کیے، یعنی مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، اخلاص ہے، اتباع بھی ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں موحد ہے، متبع سنت ہے، مخلص ہے اور اتباع کو جانتا ہے، نہ مشرک ہے نہ بدعتی ہے. کیونکہ مسلمانوں میں شرک بھی موجود ہے، بدعت بھی موجود ہے، مشرکین بھی موجود ہیں اور بدعتی بھی موجود ہیں. ٹھیک، کیا وعدہ ہے اور کیا شرط ہے؟ لاستخلفنہم فی الارض، دو مؤکدات ہیں. یقینی طور پر خلافت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، زمین پر خلافت قائم ہوگی. کم استخلف الذین من قبل، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی اور زمین پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، پہلی بات، پہلا وعدہ. دوسرا وعدہ، ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضى لہم، اور اس دین کی تمکین بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کریں گے جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. ارتضى لہم، ان کے لیے جس دین پر راضی ہو اللہ تعالیٰ نے، دین حق، دین اسلام، خود ساختہ دین نہیں، مرضی کا دین نہیں، کوئی اور دین نہیں، دین اسلام ہوگا، صاف ہوگا، کوئی شرک بدعات خرافات نہیں ہوگی، صحیح دین، جس دین پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہی دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، حق دین. دین کی تمکین بھی ہوگی. دوسرا وعدہ، کوئی خلافت کس لیے ہے زمین پر؟ اگر دین کی تمکین نہیں ہے، دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا، تو خلافت کا فائدہ کیا ہے پھر؟ تو خلافت کے لیے دین کے قیام بھی لازمی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بھی میں تمہیں دے دوں گا، دوسرا ہو گیا. تیسرا، وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائے گا، عمل کو بدل دے گا خوف سے. اور تمام چیزیں دیکھیں، مؤکدات ہیں، لام تأکید ہے، نون ثقیلہ فعل مضارع کے ساتھ تأکید ہے کہ یقیناً ایسے ہوگا، اور واللہ ایسا ہوا، اور یہ قاعدہ اور قانون کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. لیکن شرط ایک ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جب تک شرک موجود ہے خلافت کا امکان ہے ہی نہیں، بھول جائیں خلافت نہیں تو پھر امت میں تفرقے ہوں گے، تفرقے ہوں گے تو پھر ملک الگ الگ بھی ہوں گے، اور یہی ہوا ہے. اب خلافت کو دیکھیں، خلافت کب ٹوٹی ہے؟ خلافت کا نام وہ تھی تو ملکیت، لیکن خلافت کے نام سے خلفاء راشدین کے بعد اصل خلافت خلفاء راشدین کے زمانے میں تھی، پھر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، بعد میں جو خلافت امویہ ہے وہ بدل گئی مملکت میں، اور اس طریقے سے پھر ان کا خاتمہ کر کے عباسی آئے، انہوں نے اپنے خاندان کو رکھا، پھر ملکیہ تھی، اس کے بعد پھر عباسوں کے بعد پھر اور ممالک وغیرہ کرتے کراتے آئے، اور آخر میں عثمانی آئے. اچھا، یہ عثمانی خلافت کب ختم ہوئی؟ کوئی جانتا ہے تاریخ؟ 1924 میں، 1924 میں. جانتے کہ خاتمہ کیوں ہوا؟ چلے ایک آپ کو میں ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. واقعتاً یہ جو مزارات قائم ہے قبروں پر، اولیاء کو جیسے دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء قبروں پر جو مزارات قائم ہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی خلفاء راشدین کے زمانے میں، قرون اولی میں، محدثین کے زمانے میں، چار فقہا کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی. یہ وجود میں کب آئی؟ ہاں نہیں، 13th century میں. نہیں، خلاف عثمانیہ کے زمانے میں جب تصوف عام ہوا، قبر پرستی عام ہوئی، تب جا کے یہ شر بھی عام ہوا ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں اور یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کا وجود ہو اور قبرستان میں ان کا دفن نہ کیا جائے، خاص جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں پر ان کا وجود موجود ہو. پھر اس قبروں کو اونچا کرنا ہے، ان کو پکا کرنا ہے، ان پہ عمارت قائم کرنی ہے، اور ایک مزار کی شکل میں، عبادت گاہ کی شکل اختیار کر لینی ہے. وہاں پر قبر کا طواف بھی ہوگا، مجاوری بھی ہوگی، قربانیاں بھی ہوں گی، نظر و نیاز بھی ہوگی، دعا پکار مدد سب کچھ ہوگا. اور آہستہ آہستہ یہ عام ہوتا گیا، اور جب شرک عام ہوا تو تمکین دین ختم ہوا اور امن و امان بھی ختم ہوا، پھر خلافت بھی ختم ہوا. واپس خلافت چاہتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کا فرمان ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کچھ کہہ نہیں رہا. میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن مجید میں سورۃ النور کتنی دفعہ پڑھ، ہم کتنی ختم کر چکے ہیں آج تک؟ مجھے بتائیں ذرا کتنی مرتبہ اس آیت کو ہم نے پڑھا ہے؟ کبھی سوچے اس آیت کے اندر کتنا گہرا پیغام ہے اور کتنا واضح پیغام ہے؟ ہم خلافت کے رونے رو رہے ہیں اور ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا. خلافت نہیں ہے، چھن گئی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کی غلطی ہے، یہ ہوا وہ ہوا. میرے اس میں کیا کردار ہے؟ کیا آج خلافت میں واپس لے کے آ سکتا ہوں کہ نہیں؟ لا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیسے؟ اپنے آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ ہم بات کس تناظر میں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی خلافت، خلفاء راشدین، یہ خلافت کب ہوئی؟ شرک عام تھا، بدعات عام تھی، عروج پر تھی. اب دور جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام اکیلے ہیں، وحی کا نور نازل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تھوڑے کم تعداد میں لوگ جڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آہستہ آہستہ یہ نور پھیلتا ہے اور پھر تمکین فی الارض و خلافت قائم ہو جاتی ہے. نبوت کا زمانہ، نبوت کا زمانہ ہے نا، الحمدللہ. اب کمال اس میں ہے کہ نبوت کے زمانے کے بعد وہی پیغام اور وہی طاقت اور اسی تناظر میں اسی طریقے سے یہ خیر، یہ نور پھیلتا جائے اور پھیلتا رہے. ایسی بات ہے نا. اب کس طریقے سے وہی وحی کا نور جو تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بکر صدیق کے زمانے میں، پھر عمر الخطاب، عثمان سے عمر، اور آج پوری دنیا میں یہ کلمہ توحید کا جھنڈا بلند ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو خلافت کے لیے لازمی ہے کہ شرک کا خاتمہ ہو. اگر شرک موجود ہے امت میں تو خلافت کا امکان ہے ہی نہیں، پھر بد امنی بھی ہوگی. یاد رکھیں، آج بد امنی ہے کہ نہیں؟ بد امنی عروج پر ہے. اور اس کے بعد دین کی اقامت ہے، دیکھ لیں مساجد، الگ گھر دیکھ لیں آپ. آج جمعہ کا دن، فجر کی نماز میں کتنے لوگ تھے؟ ابھی دیکھ لیں جمعہ کے وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ جمعے کے وقت جو لوگ نماز پڑھتے ہیں باہر تک دھوپ پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، یہ فجر کی نماز میں کہاں تھے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے جمعے کی آسمان سے گرتے ہیں، زمین سے نکلتے ہیں؟ یہ اسی گھروں میں سو رہے ہیں جن گھروں سے یہ لوگ نکل کے جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے لوگ کہاں پہ تھے؟ تو اسے اقامت دین کہتے ہیں. آج وہ سلمان کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھے، وہ کتنی بڑا ظالم ہے، نفس پہ ظلم کتنا کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ ظلم کتنا کرتا ہے، پڑوسی پہ ظلم کتنا کرتا ہے، اپنے دوسرے دوست احباب کے دوسرے لوگوں پہ ظلم کتنا کرتا ہے، اور شرک اس کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، اور کس طریقے سے اتباع سنت پہ وہ کوتاہی اور غلطی کرتا ہے. محاسبہ کر کے دیکھیں ذرا. اور پھر سودی کاروبار میں دیکھ لیں آپ، حرام کام میں دیکھ لیں آپ. آج سود کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں، اور سود کی حقیقت بہت کم لوگ سمجھ رکھتے ہیں. کوئی چیز خریدنی ہے، پہلے خرید لیتے ہیں، پھر جا کے پوچھتے ہیں اس میں کوئی سود تو نہیں ہے. اچھا اب تو خرید لیا، اب کیا کروں میں؟ تو پہلے کیوں نہیں پوچھا بھائی؟ جب سود اتنی بڑا گناہ ہے اور جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو یہ حق نہیں ہے کیا کہ پہلے میں پوچھوں اور پھر قدم بڑھاؤ؟ دنیا کے اعتبار سے ہم 10 مرتبہ پوچھتے ہیں چھوٹے سے کام کے لیے. موبائل خریدنا ہے، ایکسپرٹس لوگوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کون سا ماڈل لوں اور کس طریقے سے لوں اور اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور کون کون سی خرابی سے میں نے بچنا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور دینی معاملات میں ہم کیوں اتنا پست اور کمزور ہیں، کیوں نہیں پوچھتے ہم؟ پہلے عمرے کے دیکھیں، حج دیکھیں آپ، ابھی خیر سے حج گزرا ہے، اللہ تعالیٰ تمام حجاج کے جو ہے نا حج قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حج کرنے کی. حج کر لیتے ہیں یار، ایسے سوال آتے والا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حج کرنے کے بعد پوچھ رہے ہو حج سے پہلے کہاں تھے بھائی؟ اور غلطی ارکان میں ہوتی ہیں، ایسے غلطیاں کہ جو دہرائی بھی نہیں جا سکتے بعض اوقات. وجہ کیا ہے؟ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے میرے بھائی، 5 مرتبہ نماز کے لیے کی طرح نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس میں بھی ارکان اور واجبات میں کوتاہیاں. مطلب کیا تھی؟ تیاری کر کے گئے، اب کسی کے فنکشن میں جانا ہے، شادی بیاہ پہ جانا ہے، کیسے تیاری ہوتی ہے؟ نہیں کر کے جاتے، داڑھی سوار کے جاتے ہیں، پتہ کچھ لوگ میک اپ بھی کر کے جاتے ہیں. لیکن حج کرنا ہے، عبادت زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، کرتے اللہ غفور الرحیم ہے. وہ اللہ غفور کس کے لیے ہے؟ جو ارکان میں غلطی کرتا ہے، واجبات میں غلطی کرتا ہے. اور شکر بعض غلطی کر کے پوچھ تو لیتے، بعض پوچھتے بھی نہیں ہیں. کئی لوگ تو 8-10 سال کے بعد کوئی باتوں باتیں بھی پتہ چلتا ہے کہ حج ہوا نہیں اس کا، 8-10 سال کے بعد باتیں کر رہے ہیں آپس میں، یہ فلان ہوا تھا پہلے حج، کیسے کیا، ایسا کیا، ایسا وہ نہیں کیا، نہیں وہ بدت نہیں کیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اور حج تو آپ کا ہوا نہیں، آپ کا رکن چھوٹ گیا. 8 سال کے بعد تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا حج نہیں ہوا، اور وہ خوش حاجی صاحب، حاجی صاحب وہ بڑا ٹائٹل لگا ہوا ہے، حاجی فلان بن فلان، وہ حاجی کا حج ہی نہیں ہوا بیچارے کا. وجہ کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے، اقامت دین کے اعتبار سے کتنی پیچھے ہیں، وہ نعرہ کتنا بڑا ہے، عزم کتنا قوی ہے، خلافت قائم کرنی ہے. وہ خلافت 5 فٹ قدمے تو قائم کر کے دکھاؤ نا پہلے، پھر پتہ چلتا ہے کہ زمین پر خلافت کیسے قائم ہوگی. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ایسی خلافت نہیں ملی. گھر چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، روزگار چھوڑا ہے، بیوی بچے چھوڑے ہیں. ہم روزگار کے لیے بیوی بچے چھوڑ گھر چھوڑتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے اب روزگار چھوڑا ہے، پوری دنیا چھوڑی ہے، پھر جا کے اقامت دین ہوئی ہے، شرک بدعات خرافات سے توبہ کی ہے. آج سب سے بڑا چیلنج کیا ہے پتہ ہے امت میں؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دنیا بھی چھوڑ دیں گے، کاروبار بھی چھوڑ دیں گے، روزگار بھی چھوڑ دیں گے، بیوی بچے بھی چھوڑ دیں گے، لیکن بدعقیدگی چھوڑنا بہت بڑا مشکل ہے. قبر کا طواف چھوڑ دیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے دین ہے، کس نے کہا یہ شرک ہے، یہ کیسے چھوڑیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ عقیدہ کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس بدعقیدہ کو درست کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم اس میں ہمارا کیا شیئر ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے واپس آتے ہیں خلافت کے تعلق سے، اگر آپ نے خلافت قائم کرنی ہے نا، یہاں سے اسٹارٹ کریں، اپنے اس 5 فٹ قدمے، اسے تھوڑا زیادہ کم ہوگا، 5 فٹ تو عام کہا جاتا ہے، بعض لوگ 6 فٹ والے بھی ناراض ہو رہے ہیں، میں آپ 6 فٹ والے ماشاء اللہ، میں عام طور بات کروں 5 فٹ والے جو ہے، اس 5 فٹ قدمے جو ہے خلافت قائم کر کے دکھائیں، کیونکہ آپ ذمہ دار اپنے ہیں. قبر میں یہ نہیں ہوگا کس کو خلیفہ بنایا کہ نہیں بنایا، قبر میں یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے، یہاں پہ جواب دو، من ربك ما دينك من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بعد میں جا کے جو میدان محشر میں سوال ہوں گے. تو بس میں ذمہ دار ہوں اپنے قول فعل اپنے کردار کا، آپ اپنے کا ذمہ دار ہیں. اگر میں نے اقامت دین کر لی ہے اپنے زندگی میں، آپ نے بھی کر لی ہے، آپ نے بھی کر لی ہے، آپ نے بھی کر لی ہے، تو اس طریقے سے اگر ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں، شرک خصوصی طور پر شرک بدعات خرافات کا خاتمہ بھی کرتے جائیں، اقامت دین اسی کو اسی کا نام تو ہے نا، یہ ہم کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں، اور حد الامکان کوشش کر محرمات سے اجتناب کرنے کی. ایک وقت آئے گا کہ نہیں کہ خلافت قائم ہوگی کہ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہو. وعد اللہ، آیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے. اگر اس میں خلافت نہیں ہے تو ہمارا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تا قیامت رہے گا. جیسے کہ پہلے بد امنی تھی، اس سے زیادہ بد امنی تھی اس زمانے میں، دشمن اس سے زیادہ طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ نے خلافت اور تمکین فی الارض اور خاتمہ بھی کیا خوف کا، اور بدل دیا امن و امان سے. آج نہیں ہو سکتا، والله ہو سکتا ہے، لیکن ہم خود شاید نہیں چاہتے، صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں. کچھ نفاق ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اقامت دین کے لیے جو عزم رکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے رہیں، اور اس کا حق بھی ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ جو آیت کریمہ کی جو تحقیق ہے، یہ خلفاء راشدین کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، اور اس زمانے میں یہ قائم ہوا تھا. حسین علی کی خلافت بھی ہوئی، حسین علی کی بیعت بھی ہوئی، اور اختلاف بھی ہوا، اس کافی فتنے کا زمانہ تھا، اور اہل شام جو ہیں ان کی مخالفت کی، اور جو کچھ ہوا فتنوں کے زمانے، بڑا زمانہ تھا فتنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو جمع کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی اور یہ خبر دی تھی اپنی حیات میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ دو بڑے گروہوں کا، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے صلح کرائے گا. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، معروف حدیث ہے. اس سے مرادی ہے، شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو قتال ہوا تھا سیدنا علی کے زمانے میں، اور پھر سیدنا علی کو قتل کر شہید کر دیا گیا، جیسے کہ سیدنا عمر و عثمان کو بھی شہید کیا گیا تھا، تو سیدنا معاویہ کے لیے سیدنا حسن جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. سیدنا حسن نے خود سیدنا معاویہ کے دستبردار کا اعلان کیا کہ میں سیدنا معاویہ کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اور پھر اس اعتبار سے شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہوئے، فٹ ہوئے، اور اسی کی طرف اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دو بڑے گروہ مسلمانوں کے آپس میں صلح کریں گے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے. سیدنا حسن نے اور انہوں نے ایک بڑا فتنہ تھا جو کافی یعنی جڑ مضبوط کر چکا تھا، اس کا خاتمہ جو فوراً ہو گیا الحمدللہ، اور اس طریقے سے مسلمانوں آپس میں صلح بھی، جبکہ بڑی جنگیں ہو چکی تھیں، جنگ صفین، جنگ جمل جیسے آپ جانتے ہیں تاریخ میں، لیکن الحمدللہ اس فتنہ کا خاتمہ ہو گیا اس حدیث کے حوالے سے. اور ان چاروں کی خلافت کی کیا دلیل ہے کہ یہ چار خلفاء راشدین جن کو کہا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین ہیں اور ان کی خلافت جو ہے وہ حق ہے، اور ان کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنۃ خلفاء راشدین المہدیین من بعدی، میرے سنت کو لازم پکڑو، اور میرے بعد خلفاء راشدین مہدیین ہدایت یافتہ جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو، عضوا علیہ بالنواجذ، بڑی مضبوطی سے جیسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے، ایسے پکڑے رکھو، ایاکم محدثات الامور، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محدثات الامور سے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے. اور یہ دلیل ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی خلافت جو ہے وہ حق تھی اور صحیح تھی. اور اگلی دلیل جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں، خلافت بعد 30، میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال ہے، جیسے کہ مصنف نے بھی یعنی ابو عثمان الصبن نے بھی اس کو روایت کی ہے کہ سعید بن جہمان جو ہیں أن سفينة سفينة كحديث معروف ومشهور هي. ثم قال سعند عد كاب يجينو وبكر كي دو سال عمر كي دس سال عثمان كي بارا سال حسن علي كي چھ سال. تو اس طریقے سے ٹوٹل جو 30 سال خلافت ہوتی ہے. پھر خلافت نبوت کی بات آئی ہے کہ نبوت جو ہے یعنی خلافت جو آئے گی وہ نبوت کی رقص قدم پر ہوگی خلافہ راشدین کی. پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گی مملکت جو ہے اور اس میں عضوض جو ہے یعنی بنی امیہ کا جیسے بالکل تھا شروع میں سیدنا معاویہ کے علاوہ سیدنا معاویہ میں جو ہے بہت بہترین دین تھے. شخص فرماتے ہیں سیدنا معاویہ کے دین جو تھے بڑے اچھے دین تھے بہت پیارے دین تھے. اس میں عدل انصاف قائم تھا بڑی نعمتیں تھیں اور اس مسلمانوں کے جتنی بادشاہ گزرے ہیں سب سے بہترین جو ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں. یہاں تک کہ سیدنا امام عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کی مثال دی جاتی ہے عدل و انصاف کی تو سیدنا معاویہ جو ان سے بھی بہتر ہے. کئی لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور کہتے کہ خلفائے راشدین چار ہے، اگر پانچواں ہوتا تو سیدنا تو امام عمر بن عبد العزیز ہوتا. عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں رحمہ اللہ، معروف امام گزرے ہیں اور بڑی ان کا درجہ ہے امامت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تابعین میں سے ہیں صحابہ میں سے نہیں ہیں. اور سیدنا معاویہ جو ہیں صحابی ہیں صحابہ میں سے ہیں، اور کیسے کوئی کمپیئر کر سکتا ہے؟ سیدنا صحابی کا درجہ تابعی سے بڑھ کر ہے اور بہتر ہے، سب جانتے ہیں افضل ہے. اور عدل و انصاف جو سیدنا عمر بن عبد العزیز کا ہے وہ عدل و انصاف سیدنا معاویہ کے زمانے بھی موجود تھا، تو کمپیئر کرنا دونوں کو درست نہیں ہے. اس لیے ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں اعمش، فرماتے ہیں اعمش جو ہیں یہ بھی تابعین میں سے، فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے دین جو تھے کہ جو خلافت وہ زمانہ جو تھا اگر آپ دیکھتے قال ہی افضل من ایام عمر عبد العزیز، تو عمر عبد العزیز کے دنوں سے ان کی خلافت سے زیادہ بہتر تھے. قال نعم، ذرا اعمش سے کس نے بات کی ہے پوچھا ہے کہ آپ نے دونوں زمانے دیکھے ہیں، معاویہ کا زمانہ بھی دیکھا سر معاویہ کا بھی عمر عبد العزیز کا زمانہ بھی دیکھا ہے، دونوں خلافت دیکھی ہے، کیا دونوں میں سے آپ کو بہتر کون لگا ہے؟ تو فرماتے سیدنا معاویہ اگر آپ دیکھتے تو ان کے دن جو تھے بہتر تھے سیدنا امام عمر عبد العزیز کے دنوں سے ان کی خلافت سے. قال نعم زیادہ بہتر ہے. قال من اجل الصحبہ، اس لیے کہ وہ صحابی تھے. قال من اجل العدل، یعنی صحابی تو اپنی جگہ پہ ہے وہ تو ہے، عدل و انصاف بھی جو ان کے زمانے میں تھا اس عمر کے زمانے سے بھی زیادہ تھا. كان العدل في عهد ضاربا اطنابه، کیونکہ عدل جو ہے بہت ہی وسیع پیمانے تک پہنچ چکا تھا، اور ان کے زمانے میں بھی سیدنا معاویہ کے زمانے میں بہت سارے فتوحات ہیں ہوئے اور کافی ملک اسلام میں شامل ہوئے. شربی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ جو ہیں خلفاء راشدین میں سے نہیں ہیں، لیکن ان کے دین بہت اچھے تھے، ان کے جو عدل و انصاف تھا وہ قائم تھا، اور جو ان کے زمانے میں جو ملک فتح ہوئے ہیں وہ بھی الحمدللہ فتح ہوئے ہیں، اور اسلام اور عثمانوں کو عزت اور قوت ملی ان کے زمانے میں. بلکہ بنی امیہ عمومی طور پر دیکھا جائے شیخ صاحب فرماتے ہیں اسلام کے لیے خصوصی طور پر کافی طاقت کے دن تھے، اسلام کو کافی طاقت ملی اور عزت ملی، اگرچہ ان میں ظلم بھی موجود تھا، ظلم بھی ہوا تھا ان کے زمانے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے کیونکہ جو خلافت کا زمانہ تھا اس میں کافی طاقت تھی عزت تھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے. اور عمر بن عزیز اور ہشام بن ملک جو تھے یہ ظالم نہیں تھے، لیکن الولید جو ہے کچھ تھوڑے سے سخت قسم کے تھے، کچھ جبروت بھی ان میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے. اور لوگ جو ہے اس زمانے میں کافی نعمت بھی تھے، کافی کشادگی میں تھے، اور جو ملک فتح ہوئے تھے اس کے زمانوں کے بھائیوں کے زمانے میں کافی بڑے پیمانے تک پہنچ چکا تھا. بہرحال چیسا فرماتے ہیں کہ اسلام ان کے زمانے میں کافی قوی تھا اور عزیز تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ فرمایا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے دین کا جو ہے اسلام کا ہے عزیز رہے گا 12 خلیفہ تک، الا 12 خلیفہ. پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو راوی کہتے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، فقلت لے پھر اپنے والد سے پوچھا ما قال فقال كلهم من قريش, یہ تمام جو ہے قریش میں سے ہیں, تو قریش میں سے جو خلفاء ہیں وہ آئیں گے, اور یہ امر جو ہے معاملہ جو ہے 12 خلفاء تک جو ہے اس میں طاقت الاسلام کے لیے عزت رہے گی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو تمام عزت کے دن جس کا ذکر اس حدیث میں ہے یہ منطبق ہوتے ہیں 4 خلفاء راشدین اور جو باقی ہیں وہ بنی امیہ میں سے جو ہے وہ آئے ہیں. اور جب اموی خلافت جو ہے یا اموی مملکت جو ہے وہ ساقط ہوئی روافض کی وجہ سے اور امت جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. ان کے جو دن تھے واللہ ایام عز الاسلام ایام فتوحات, شیخ صاحب قسم کھاتے ہیں کہ بڑے عزت اور بڑے فتوحات اور اچھے دن تھے. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, آمين, ويعرفهم قدرهم ويتأسى بهم. ونسأل الله أن يقبل منا هذا الحب وهذا الولاء وأن ينفعنا به وأن يظلنا به في ظل عرشه. ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم, آمين رب العالمين. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یہ باب یہاں پہ ختم ہوا, اور اگلے درس میں انشاءاللہ ایک نئے باب سے درس کا آغاز کریں گے, صحابہ کرام کے تعلق سے اور خلفاء راشدین انہوں کی خلافت کے تعلق سے. آج کے درس میں یہ بات مکمل ہوئی الحمدللہ. اگر کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے تو مختصر بتائیں. ایک شیخ یا یوسف سے مراد اداس آدمی یا غمگین آدمی, یعنی ابو بکر صدیق انہوں کی مستقل خاصیت بتائی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم کی موت کی مناسبت سے ہے. جی صرف یعنی غمگین, ہاں, یا زیادہ غم زدہ ہو جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے کہ اگر نماز پڑھائیں گے تو اس غم کی وجہ سے ان کی آواز جو ہے نا وہ مقتدی نہیں سن پائیں گے, اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ امامت جو ہے سید عمر کریں, کیونکہ آواز جہری آواز تھی, دور تک لوگ سنتے تھے. جب آپ واجب دیتے ہیں جیسے اکثر قرآن کی آیات یاد کرنی کا کہتے ہیں, اور اگر ہم نہ کر سکیں تو کیا گنہگار ہوں گے؟ یہ سوال کام کا ہے کہ جب میں واجب دیتا ہوں اور ہم واجب نہیں کرتے کہ ہم گنہگار ہوں گے؟ یہ واجب شرعی واجب نہیں ہے کہ چھوڑنے سے گناہ ہوگا. گناہ ثواب کب ہوتا ہے؟ جب شرعی واجب آپ چھوڑتے ہیں, اللہ نے حکم دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, وہ چھوڑتے ہیں, اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہوتا ہے نا. اگر استاد واجب دے دے اور آپ واجب نہ کر سکیں, گناہ ہے اس میں؟ اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن نہیں, وعدہ بھی وعدہ تو اور بات ہے. اگر یہ میرے فلاں کہا آپ نے کرنا ہے اور آپ نے کہا ہاں میں کرتا ہوں, یہ وعدہ ہو گیا, اب یہاں پر اور مسئلہ ہے. لیکن عمومی طور پہ کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ اس واجب کے اعتبار سے جو واجب دیا جاتا ہے کہ واجب یہ کریں, اگر نہیں کرتے سے کوئی سر گناہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا نقصان کریں گے واجب نہ کر کے, تو اس میں ذرا خیال کرنا ہے. بارک اللہ فیکم. میرے عقیدے کی وجہ سے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ رہے ہیں, بہت بار سب کی زیادتیوں کے باوجود انہیں معاف کر کے دوبارہ سے صلہ رحمی کی کوشش کرتی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے, لیکن چھوٹے الزامات اور ناحق تہمتوں سے باز نہیں آتے ہیں. کیا کریں؟ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ہر طرح سے نرمی والا معاملہ کر چکی ہوں, لیکن بدلے میں وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی اور اپنے شرک بدعات میں بڑھتے جا رہے ہیں. اب اپنا کام کریں, نصیحت کرتے رہیں اور عزم رکھیں, اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں, کیونکہ دوا کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے. آپ دوا کر رہے ہیں, دعا میں شاید کبھی کوئی کوتاہی ہوگی, آپ دعا ان کے لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, جیسے اللہ نے آپ کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے, اور شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ان کو دور محفوظ فرمائے. اور اس طریقے سے اگر آپ دعوت بھی کریں گی, دعا بھی کرتے رہیں گی, اور اپنے ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے رہیں, تو میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم عطا فرمائے, اور جس عقید و منہج کی آپ اشاعت کر رہی ہیں اور نصیحت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے. پہلے قوموں میں, پہلے قوموں میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں یا ان کی جو خلافت ملی تھی ان کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہر نبی کے زمانے میں نبی کی وفات کے بعد کوئی آتا تھا نا, تو ان کو تمکین فرعت کیسے ملی؟ تو یہی معاملہ تھا, یہی وعدہ تھا کہ اس میں شرک نہیں تھا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تمکین دی ہے. تمام جتنے بھی پہلے گزرے, خاص نام تو نہیں ہے, جتنی بھی انبیاء برسلک انبیاء دیکھیں آپ, جتنی بھی ایک نبی جاتا دوسرا نبی اس کے بعد ان کے بعد آتا تھا پھر اور نبی آتا تھا, تو جتنی بھی قومیں گزری ہیں میں قبل میں سے براد ہر وہ قوم شامل ہے جن کو اللہ نے خلافت عطا کی ہے اسی شرط پر, تو تمام اس میں شامل ہیں. اللہ اعلم. دوسرا درس.